الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ پاک نے عمرے کی سعادت سے مشرف فرمایا اس سفر سے واپس خیریت سے اللہ پاک آپ حضرات کے درمیان لے کر آئے ہیں اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے متعلقین سمیت زندگی میں بار بار حج اور عمروں کی سعادتوں سے مشرف فرمائے بہت ہی مبارک سفر ہوا کرتا ہے جس میں جانے والا یہاں سے تو بہت سارے گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو 99% افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو وہیں دھلوا کر صاف شفاف ہو کر واپس آتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری حاضری بھی وہی صاف شفاف والی ہو اور ہمارا اللہ کی بارگاہ میں جانا وہاں عرض و معروض کرنا قبول و مقبول ہو اور وہاں پہنچ کر بھی الحمدللہ آپ حضرات کے لیے دعائیں جاری اور ساری رہیں اور یہاں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ حضرات کی دعائیں اللہ پاک ہمارے حق میں ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول منظور فرما لے ہم سب کا یہاں مل کر جمع ہونا اور ہفتہ وار بیٹھنا اصلاحی مجلس میں آنا یقیناً یہ ایک نیک عمل ہے ایک جذبے کے تحت انسان اکثر و بیشتر تو تعداد جمعے میں بھی دیکھتا ہوں میں اور اتوار کے دن بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو دور سے آتے ہیں بہت سے اپنی سواریوں کے ذریعے بہت سے رکشے اور چنگچی کے ذریعے بسوں کے ذریعے ایک تکلیف اور مشقت اٹھا کر اللہ کے گھر میں آنا اور ہم سے ایک محبت کا تعلق جوڑنا یقیناً یہ بہت بڑا ایک آخرت کا قیمتی سرمایہ ہے من آنم کے من دانم میں تو وہی ہوں جو میں کچھ خود اپنے بارے میں جانتا ہوں لیکن آنے والا جس عقیدت اور محبت جس تعلق کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں دو جڑنے والے دو ملنے والے دو تعلق قائم کرنے والے یقیناً کامیاب اور کامران ہیں بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دوستی کرنے کے بڑے گر سکھائے ہیں انہی گروں میں کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی ہو جائے اللہ کے زیر سایہ اس کو جگہ مل جائے بہت آسان سا نسخہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ جو بھی شخص میرے گھر سے دنیا میں جڑ کر رہے گا آخرت میں میں اس کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا عرش کے سایہ میں جو اللہ پاک سات قسم کے افراد کو جگہ عطا فرمائیں گے تو ان میں سے وہ شخص بھی ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد دنیاوی زندگی میں جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے دل کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھا اللہ کے گھر سے وابستہ رہا تو در حقیقت یہ عرش اعظم سے وابستگی کر رہا ہے وہاں اپنے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے اسی طرح دنیا کے اندر جو بندہ اللہ کے کسی بھی نیک بندے سے اللہ کی ذات کی خاطر محبت رکھتا ہے تعلق جوڑتا ہے اس سے دوستی لگاتا ہے اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ دنیا میں جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے تو ایک دن وہ بھی اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جاتا ہے تو یہ دوستی یہ تعلق یہ دینی تعلق دینی نسبت کہ جس میں دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہوتا یہ بھی عرش اعظم کے سایہ کا ذریعہ ہے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ دو افراد ایسے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں اسی محبت پر ملتے ہوں اسی محبت پر بچھڑتے ہوں یہ محبت یہ بھی آخرت میں اللہ کا سایہ دلوانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی تو یقیناً یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی جتنی دیر تک ہم اور آپ یہاں اللہ کی باتیں سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں نیک بندوں کا تذکرہ آتا ہے تو اتنی دیر تک فرشتے ہم پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں فرشتوں کے پروں کی چھتری کے نیچے ہم لوگ آ جاتے ہیں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ جو حرم محترم میں ہوا کرتے ہیں وہاں درس دیا کرتے ہیں فرمایا کہ حاجیو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں لا بٹھایا فرمایا کہ جس اللہ نے اپنے اس گھر کی چھت کے نیچے لا کر بٹھایا انشاءاللہ وہ عرش کی چھت میں بھی بٹھا لے گا جس اللہ نے تمہیں زمزم کا پانی پلایا انشاءاللہ وہ حوض کوثر سے بھی تمہیں سیرابی نصیب فرمائے گا فرما رہے تھے کہ توبہ کر لو گناہوں سے معافی مانگ لو صاف ستھرے ہو جاؤ جس اللہ نے بلا لیا تو اسی لیے بلایا ہے کہ پاک و صاف کرنے کے لیے تو جو اللہ ہمیں یہاں اپنے گھر کی چھت کے زیر سایہ لاب اٹھاتا ہے انہی اوقات میں کتنے مصروف افراد ہیں کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آنا چاہتے ہیں لیکن اسباب مہیا نہیں ہوتے کتنی دفعہ انسان لاوبالیپن اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ قدردانی کی بات ہے کہ ایک انسان کسی چیز کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے, پھر اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومتی ہے. تو یہ بڑا آسان نسخہ اور گر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے تعلق جوڑنا چاہو, میرے گھر کے زیر سایہ آنا چاہو, قیامت کی ہولناکیوں میں پر امن ہونا چاہو تو میرے گھر سے جڑے رہو. دنیا کے اندر اللہ کے گھر سے جڑنے والا اور اللہ کے کسی بھی نیک بندے سے دوستی اور تعلق قائم کرنے والا آخرت میں اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیں گے. اللہ پاک ہماری محبتوں کو پرخلوص جذبوں کے ساتھ خالص بنائے اور ہمارا یہاں ملنا اور بچھڑنا اسی محبت کے زمرے میں داخل و شامل فرما دے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں, اور اپنے گھر سے وابستگی اللہ کے یہاں قبول و منظور ہو جائے کہ یہ ہمارا مسجدوں میں آنا جانا, مسجدوں کی طرف دل لگانا اللہ کرے کہ عرش اعظم کی زیر سایہ جگہ ملنے کا سبب بن جائے. بندہ خلوص کے ساتھ جو بھی نیک کام کرتا ہے تو بظاہر وہ کام ہلکا اور معمولی دکھائی دے, لیکن خلوص کے جذبوں کو اللہ پاک دیکھتے ہیں. کچھ وقت پہلے میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا, بڑا ہی سبق آموز ہے. ایک شخص تھا, بظاہر وہ دنیا والوں کی نظروں میں بہت گرا پڑا تھا. بادشاہ وقت تھا, عثمانیہ دور خلافت تھا, بادشاہ وقت کا نام تھا مراد. اپنے وزیر کے ساتھ ہولی اور بھیس بدل کر کبھی کبھی وہ رعایا کا حال احوال دیکھنے کے لیے نکلا کرتا تھا. ایک دن اسی طرح وہ نکلا ہوا تھا اپنے رعایا کے حالات کا جائزہ لینے کہ میری رعایا, میری عوام کن حالات میں ہے. تو یہ مراد بادشاہ اور اس کا وزیر, یہ دونوں ساتھ ساتھ نکلے ہوئے ہیں. ادھر ادھر چکر لگاتے لگاتے ایک جگہ پہنچے تو سر راہ کنارے پر دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے. حیران ہوا کہ میری رعایا کے اندر ایسا شخص کون آ گیا کہ جس کے لیے گھر بار میسر نہیں, وہ بے سر و سامانی کے عالم میں راستے کے کنارے پر سویا پڑا ہے. تو اس کو جگانا چاہا. جب جگایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو زندہ نہیں بلکہ وفات پا چکا, لاش ہے جو انتقال کر چکا ہے. تو بادشاہ کو اور حیرانی ہوئی. تو راہگیر جو گزر رہے تھے سر راہ ان سے پوچھنے لگے, معلومات کرنے لگے, بھائی تم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے؟ تو گزرنے والوں میں سے کسی ایک آدھ دو چار نے پہچانا تو پتا چلا کہ ہاں ہاں فلانے محلے کا فلانے شرابی ہے. تو لوگوں نے بڑی نفرت کے ساتھ اس کا اظہار کیا کہ ہاں ہاں یہ تو فلانے علاقے کا شرابی اور زانی ہے. تو بادشاہ نے تو ہولیا اور بھیس بدرا ہوا تھا تو اس نے کہا چلو بھائی جو بھی ہو اس کو کم از کم اس کی لاش کو اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں مل کر. تو لوگوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا, کہا نہیں نہیں نہیں, عیاش بدماش قسم کا آدمی تھا, شرابی کبابی تھا اور زانی اور بدکار ہے. خس کم جہاں پاک کہ چلو ایک ناپاک انسان گیا دنیا سے تو کم از کم ہمارا علاقہ پاک و صاف ہوا, معاشرہ صاف ہوا. بادشاہ تو بادشاہ تھا نا, اپنی رعایا کے ہمدردی دل میں رکھتا تھا. تو کہا بھائی چلو جو بھی ہو سو ہو, لیکن اب تو یہ وفات پا چکا, کم از کم اس کو اس کے گھر تک اس کی لاش کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی. کچھ منت سماجت کر کے لوگوں کو جمع جوڑ کر کے اس کی لاش کو لے کر جب اس کے گھر پہنچا تو بیوی کا تو رو رو کے حال برا ہو گیا, اور وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھی کہ ہائے ہائے میرا شوہر بڑا نیک تھا, بڑا پارسا, بڑا پاکیزہ تھا, انسان تھا, بہت شریف تھا. اس کی شرافت کے گن گائے جا رہی تھی. لوگ تو اس کی لاش کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن یہ بادشاہ مراد اور اس کا وزیر ایک عام عوامی بھیس کے اندر تھے اور یہ ہمدردیاں لیے ہوئے گئے تھے. تو جب وہ بار بار اس جملے کو دہرا رہی تھی کہ بہت نیک تھا, بڑا پارسا تھا, بہت اچھا شریف انسان تھا, تو بادشاہ نے کہا کہ لوگ تو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی, زانی, بدکار, بدماش تھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت نیک, صالح, متقی, پرہیزگار, دیندار تھا. تو دونوں باتوں میں تو کھلا تضاد ہے. ہاں یہی تو بات ہے کہ پورے ماحول میں, پورے معاشرے میں سب کی نظروں میں گرا ہوا تھا. اور میں اس کو سمجھاتی تھی کہ تو ایسی حرکتیں مت کر, لوگوں کی نظروں میں گر رہا ہے. اور وہ حرکتیں کیا تھی؟ کہا کہ مزدور پیشہ آدمی ہے میرا شوہر, مزدوری کرتا تھا, کمائی کر کے لاتا تھا, اور اس کے بعد اپنے گھر کا گزر بسر جتنا خرچہ ضرورت ہوتی لے لیتا, اور ماں بقیہ جو رقم بچ جاتی. تو دو اس کے کام تھے, ایک تو طوائفوں کے علاقے میں چلا جاتا, کسی طوائف کو یہ پیسے دیتا اور کہتا کہ دیکھو آج رات کے لیے جو تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی وہ پیسے میں تمہارے لیے لے آیا, آج رات مکالمہ مت کرنا. اور جمع پونجی میں جو پیسے بچتے تو کسی شراب کی دکان پر چلا جاتا, وہاں سے شراب کی ایک دو تین چار بوتلیں لے آتا اور لا کر بیت الخلا میں ان کو انڈیل دیتا. تو میں کہا کرتی تھی کہ تم پیسوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ کہا کرتا تھا کہ جتنی مقدار میرے بس میں ہے اتنی رقم کی میں نے شراب لے کر ضائع کر دی, کم از کم اتنی مقدار کوئی مسلمان شراب پینے سے تو بچا رہے گا. میں اس کو کہا کرتی تھی کہ تم اس قدر یہ کام کرتے ہو لیکن لوگوں کی نظروں میں گرتے ہو، لوگ تو تمہیں زانی بدکار سمجھیں گے، شرابی کبابی سمجھیں گے، کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا کوئی تمہارا جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اس پر میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ بیگم یہ سارے کام میں اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میرے جذبے کیا ہیں، تو دیکھے گی جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں تو عوام تو عوام، خواص، علماء، صلحاء، اتقیہ آئیں گے، اور تو اور بادشاہ وقت میرے جنازے میں شرکت کرے گا. کس ناز کے ساتھ، کس مان کے ساتھ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ بات کہتا تھا. یہ بات جب سنی تو بادشاہ مراد بے ساختہ کہہ اٹھا کہ محترمہ آپ کی بات بالکل سچی اور پکی ہے، واقعتاً آپ کا شوہر جس جذبے اور خلوص کے ساتھ یہ کام کرتا رہا، آج اللہ پاک نے مراد بادشاہ ہی کو اس کا خادم بنا کر آپ کے علاقے گھر میں کھڑا کیا ہے. کل اس کا ہم جنازہ پڑھیں گے اور اعلان عام ہوگا، عوام خواص سب کے سب شرکت کریں گے، اور میں خود بھی بنفس نفیس اس کے جنازے میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا. اگلا دن آیا تو اسی شرابی کبابی کو، جو لوگ شرابی کبابی سمجھ رہے تھے، زانی بدماش سمجھ رہے تھے، لیکن وہ رقم مہیا کر کے کسی مجبور خاتون کے گھر پہنچا کر اس کو اس رات زنا سے بچاتا تھا، اور شراب کی بوتلیں لا کر ضائع کر کے اتنی مقدار کو کم از کم کسی مومن مسلمان کے منہ میں پہنچنے سے بچاتا تھا، یہ خلوص کے جذبے اللہ کی ہاں ایسے قبول ہوئے کہ اگلے دن جب جنازہ ہوا تو واقعتاً اس کی کہی ہوئی بات حقیقتاً نظر آئی کہ اس میں عوام خواص علماء صلحاء اتقیہ اور خود بادشاہ وقت ایک جمع غفیر مجمع کثیر نے اس کا جنازہ پڑھ کے شان بان کے ساتھ سپرد خاک کیا. خلوص بہت اونچی چیز ہے. بندہ جو بھی کام اللہ کے لیے کرتا ہو پھر بھلے مخلوق کی نظر میں وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن رب ذوالجلال کو جب بندے کا کوئی کام پسند آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے کہنے آ رہے ہیں. تو جو دو محبتیں کرنے والے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، جو دو تعلق جوڑنے والے اللہ کے لیے تعلق جوڑتے ہوں، جو بندہ مومن مسجدوں میں آ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہو، دوستی بناتا ہو، اور ساری زندگی مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے، بڑا کامیاب اور کامران ہے. بزرگوں کی باتیں بڑی اونچی اور شان والی ہوا کرتی ہیں. آج ہی صبح ہمارے ہاں وہاں جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں استاد لوگ، تو ایک دوسرے استاد ہیں، ہم لوگ آپس میں جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تاکہ کبھی کام آتی ہے آواز میں، بیان میں، تقریروں میں سنانے کے لیے. تو استاد فرمانے لگے، تفسیر پڑھاتے ہیں، فرمایا کہ ابھی ایک عجیب نقطہ میں نے پڑھا، اور بڑے لوگوں کی سادہ باتیں بھی بڑی دل کو لگنے والی ہوتی ہیں. پھر وہ کتاب تفسیر کا صفحہ وفا نکال کے مجھے دیا، اس میں دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک مقولہ چھوٹا سا چار پانچ سطروں کا لکھا ہوا تھا. اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ درس ترمذی کے دوران حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دفتری ملاقات اور ایک دوستانہ ملاقات. فرمایا کہ یہ جتنے بھی فرائض اور واجبات جو اللہ پاک نے ہم پر لاگو کیے ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دفتری ملاقاتیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں وقت ملے ہیں، ان اوقات میں آؤ مجھ سے ملاقات کر جاؤ، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء. فرمایا کہ جس طرح بادشاہ ہے وقت سے وقت لیا جاتا ہے، تو وہاں جب وقت آ جاتا ہے ملاقات کا، انسان نہا دھو کے، صاف ستھرا ہو کے، تیار ہو کے، صاف ستھرا لباس پہن کے پہنچتا ہے. اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت میں تم اپنی زینت کو اختیار کر کے آؤ میری طرف سجدہ ریز ہونے کے لیے. بندے کی زینت یہی ہے کہ پاک و صاف ہو، باوضو ہو، غسل کی حاجت پیش نہ آئے، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، نیت صاف ہو، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری لگائے، اپنے وقت مقررہ پر آئے گا، وزیر اعظم سے ملاقات ہو، بادشاہ وقت سے ملاقات ہو، انسان صاف ستھرا ہو کر تیار ہو کے وقت مقررہ پر پہنچا، جتنا وقت اس نے لیا ہے اپنے وقت کے اندر کام کی بات کر کے وقت سے اس کو وہاں سے پلٹنا ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ پاک سے دفتری ملاقاتیں تو فرائض کے ذریعے ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، جب دن میں وزیر اعظم سے، بادشاہ وقت سے انسان مل لیا، اور رات کو جب اس سے دوستانہ تعلق ہو، جب وہ بھی فارغ ہے، یہ بھی فارغ ہے، پھر انسان جب ملاقات کرتا ہے تو یہ آزادانہ ملاقات ہے. اب اس میں مختصر بھی ملاقات ہو سکتی ہے، دیر تک بھی گپ شپ ہو سکتی ہے، پھر کھلی باتیں ہوتی ہیں اور دل کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ضابطے کی باتوں سے ہٹ کر اب یہ محبت والی دوستانہ باتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے نوافل کو ہمارے لیے دوستانہ ملاقات رکھی، رات تہجد میں اور دن کے اندر فارغ اوقات میں آزادانہ ملاقات کرنا چاہو تو نوافل کے ذریعے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نفلی حج عمرے ہوں، چاہے نفلی صدقات اور خیرات ہوں، ان نفلی عبادات کے ذریعے پھر بندہ اپنی اس دوستی کا اظہار بڑھ کر کرتا ہے. کس قدر آسان سی ایک مثال ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ضابطے کی تو کاروائی سب کے لیے فرض کر دی گئی، اور جو بھی اس کاروائی کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے وہ مراد بنتا ہے، کامیاب بنتا ہے، وہ اس دربار سے جڑا ہوا ہے. اور جو اس سے بھی بڑھ کر بے تکلفی کے اندر دوستی والی باتیں کرنا چاہے تو پھر تہجد کا وقت اس کے لیے رکھ دیا. فرمایا کہ ہم اتر کر آ جاتے ہیں آسمان دنیا پر، نزول اجلال فرماتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں اس کی مانگ کو سنوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنی ضروریات میرے سامنے رکھنے والا، یکے بعد دیگر مختلف چیزوں کی پیشکش کی جاتی ہے. اس وقت کوئی بندہ اٹھ کر اللہ سے لو لگائے، بھلے وہ 10-15-20-25 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت وہ خود بھی محسوس کرتا ہے جو خشوع اور خضوع اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. تو یہ پھر دوستانہ محبت والی تعلق والی ملاقات ہے، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہو جاتا ہے. تین چیزیں کہ اگر ان کو انسان ملحوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، اللہ تعالیٰ کا خوف اور جلال، ان چیزوں کو ملحوظ رکھے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور پھر اس میں خلوص کا جذبہ ہو صرف اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے، اور طریقہ وہ اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. بڑا ہی آسان زندگی کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو، کہ ذات پر کامل بھروسہ اور اعتماد ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، عظمت اور جلال بھی دل میں ہو، اور پھر اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی بندہ جب کرتا ہے تو بہت جلد اس کے ثمرات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے. اللہ کی محبت بھی بہت کام کا نسخہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور عظمت شان، جاہ و جلال، احکم الحاکمین، کبریائی، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں کہیں کہیں غلبہ ہو جاتا ہے محبت کا، کہیں کہیں غلبہ ہو جاتا ہے خوف کا. یہی محبت اور خوف ہمارے ایمان کے پرندے کے دو پر ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا ایمان پرواز کرتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے خوف اور امید کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، جاہ و جلال، شان و شوکت، عظمت شان، اس کی کبریائی، شہنشاہ عالم اور احکم الحاکمین، اس کی عظمت کا دھیان ہو تو بندے کے دل میں ہیبت آتی ہے، عظمت آتی ہے، اس کا جلال سامنے آتا ہے، اور ساتھ میں اس کی رحمت، اس کے انعامات، اس کی مہربانیاں اور اس کا عفو درگزر، اس کی صفت ستاری، اس کی رحمت اور آغوش محبت، یہ سب چیزیں بندہ جب سوچتا ہے، جنت کے مناظر سوچتا ہے، جنت کی نعمتیں، یہ سب اللہ پاک نے اپنے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، تو محبت میں ڈوب جاتا ہے. اسی خوف اور محبت کے ملے جلے تاثرات سے پھر ایمان بنتا ہے، اور اسی ایمان کے اندر خشیت نکل کر آتی ہے. خشیت اس ڈر کو کہا جاتا ہے، اس ہیبت اور عظمت والے خوف کو کہا جاتا ہے جس میں محبت ملی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کے عذاب، اس کی رحمتیں، اس کی جنت، اس کا دوزخ، یہ سب چیزیں جب بندے کے سامنے ہوتی ہیں تو بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے، اور پھر وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کرے تو پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت کارآمد ثابت ہو جاتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہو، محنت کرتے رہو، تھوڑا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی عمل، کوئی ایسا کسی خلوص کے جذبے سے انجام پا جائے، کوئی ہماری آنکھ کا ٹپکا ہوا آنسو اللہ کے ہاں ایسا قبول و مقبول ہو جائے کہ جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ شدت رکھتی ہے. دنیا کی آگ تو نعمت ہے، اور آخرت کی آگ، جہنم کی آگ عذاب ہے. دنیا کے سارے سمندر اور دریا، سارے پانی مل کر اس آگ کو نہیں بجھا سکتے. ندامت کا اور خوف کا ایک آنسو اس بندے کے حق میں اس آگ کو بجھا دیتا ہے. ابھی جمعے میں بھی جو خوف کا مضمون آپ حضرات نے سماعت فرمایا، پیاری احادیث ہیں، سن کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ واہ میرے رب، تیری شان کریمی پہ قربان کہ زندگی ساری گناہوں میں لت پت چلی آ رہی ہے، اور جس لمحے بندے کے دل پر کوئی چوٹ لگی،
کوئی آیت، کوئی نصیحت، کوئی واقعہ اس کے دل پر اثر کر گیا اور دل اس کا خوف زدہ ہو کے لرزا کہ میرا کیا انجام ہوگا، مجھے بھی حساب کتاب دینا ہے، رب عز الجلال کے سامنے جانا ہے۔ جس لمحے بندے کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، فرمایا کہ جس طرح پتجھڑ کے موسم میں خشک پتے درخت سے جھڑ کر درخت کی ٹہنیاں خالی رہ جاتی ہیں، تو بندہ مومن کے اس خوف کی حالت میں اس کے گناہ بھی جھڑ کر صاف کر جاتے ہیں۔ اور پھر آنسو کی مقدار بیان فرمائی۔ ایک دن یہ مضمون میں اپنے بڑے بزرگ کی زبان مبارک سے سن رہا تھا اور میری یہاں سامنے مکھی بیٹھی تھی، اور اس میں وہ حدیث مبارک تھی کہ بندہ جب خوف زدہ ہو کر اللہ کے جلال کو سامنے رکھ کر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ صرف اتنا ٹپکا چہرے پر آیا جتنا مکھی کا سر، تو مکھی خود اتنی چھوٹی سی ہے اور اس کا سر اس سے بھی زیادہ مختصر اور چھوٹا سا ہے۔ اتنی معمولی مقدار آپ نے بتائی ہے کہ اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ڈھلک کر اس کے چہرے پر آیا، فرمایا کہ اس چہرے پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اتنی مختصر سی مقدار ہے وہ آنکھ، جو شدت کے اندر 70 درجے، اور جو دنیا کے سارے سمندروں سے نہ بجھ سکے، خوف زدہ بندے کے ایک معمولی سی آنسو کے قطرے سے وہ آرام سے بجھ جاتی ہے۔ وہ مہربان ذات، وہ رؤوف اور رحیم ذات، وہ مہربان جو ودود ہے، حد سے زیادہ ٹوٹ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ وہ بندے کے ان آنسوؤں کی بڑی قدر و منزلت ان کے ہاں ہے، بہت قدردان ہیں اپنے بندوں کے ڈر اور خوف کو، اس قدر انہوں نے قدر کی نظر سے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ عام بندوں کے لیے تو جنت ہم نے رکھی ہے، لیکن ولیمن خوفا مقام ربہ، جو بھی بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جواب دہی اور حساب کتاب سے ڈرتا رہا کہ ایک دن حساب دینا ہے، حساب ہوگا، نہیں معلوم کیا بنے گی، جو بھی اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈرتا رہا، خوف زدہ رہا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں رکھی ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا ولیمن خوف مقام ربہ جنتان، جو بھی مجھ سے ڈرتا رہا، خائف رہا۔ اور لازمی بات ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اس کی مان کر چلے گا۔ تو جو بھی بندہ دنیا کے اندر میری مان کر چلتا رہا، خائف رہا، گناہ ہی نہیں کرتا تھا، گناہ ہو جاتے تھے، ڈر کے مارے جلدی توبہ کر لیتا تھا، معافی مانگ لیتا تھا، فرمایا کہ اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کا ڈر بڑی اونچی چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات اگر ہمارے دل دماغ میں مستحضر ہو جائیں کہ اس کی محبت تازہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، جو اس کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ بھرپور اور کامل ہو۔ حدیث مبارک میں آیا 70,000 افراد آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے متوکلین ہوں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہاں تک ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ بیماری کے اندر وہ کسی معالج کے پاس نہیں جاتے تھے، کسی دکھ درد تکلیف میں کسی دم درود والے کے پاس نہیں جاتے تھے، اتنے کامل متوکل تھے کہ صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ تھا کہ یا اللہ آپ ہی ٹھیک کر دیں۔ یعنی وہ اس قدر اعلیٰ توکل کے اوپر فائز تھے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے بھی مستغنی اور بے پرواہ ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میری امت کے 70,000 افراد کی ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے سیدھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 اور ہوں گے۔ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے بندے بڑی سادہ زندگیوں کے اندر ملتے ہیں۔ موقع بڑا اچھا تھا، یہ بشارت آپ دے رہے تھے، خوشخبری سنا رہے تھے، آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عکاشہ، انہوں نے پیشکش کی، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک اس 70,000 میں سے مجھے بھی بنا دے۔ فرمایا کہ انت منہم، آپ بھی انہی میں سے ہو۔ زبان مبارک سے بشارت مل گئی۔ دوسرے صحابی نے بھی فوراً پیشکش کی، فرمائش کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی۔ فرمایا کہ سبقک العکاشہ، عکاشہ جیت گئے، بازی لے گئے، بس محنت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس معیار پر بنو تو پھر توکل متوکلین کے اس درجے پر فائز ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، یقین ایسا ہو کہ میرا رب ذوالجلال ہے، اس کی ذات پر جب بھروسہ بندے کو مل جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اگر بندے کے اندر آ جائیں تو بندہ اللہ کا، اللہ بندے کے، بڑی آسان سی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ حسن التوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رہے ہر اس چیز پر جو تم کو اب تک نہیں ملی۔ کوئی بھی دینی دنیاوی نعمت ہے جو انسان اس کا حصول اس کا مطلوب ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ملی نہیں لیکن کامل بھروسہ ہے بالکل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے یا اللہ فلانی نعمت مجھے چاہیے وہ عطا فرما دے اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھ کو دے دے گا وہ نہیں دے گا تو اسے بڑھ کر مجھے دے گا اس اعتماد اور یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو چیز اس کو حاصل نہیں ہے حسن التوکل علی ما لم ینل جو چیز بندے کو حاصل نہیں ہوئی اس پر وہ رب ذوالجلال کی ذات پر کامل مکمل بھروسہ کرنے والا ہو اعتماد رکھنے والا ہو کہ میرا رب میرا یہ کام کر دے گا اور نمبر دو فرمایا کہ حسن الرضا اچھے طریقے سے رضامندی کا اظہار کر دینا اس نعمت پر جو بندے کو دستیاب ہو جائے جس شکل میں جس کیفیت کے ساتھ جو نعمت بھلے بظاہر بندے کی نظر اس کو اچھی سمجھے یا سستی سمجھے جو نعمت اللہ کی طرف سے مل گئی بندہ اس پر رضا بالقضا خوش ہو جائے کہ یا اللہ میں تو اس کا حل نہیں تھا میری تو اتنی اوقات نہیں تھی آپ نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نوازا ہے تو جو مل گیا اس پر راضی بخوشی خوشی کا اظہار کرنے والا اور تیسری چیز ہے حسن الصبر علی ما فات جو نعمت ہاتھ سے چلی گئی جو چیز فوت ہو جائے اس پر اچھے طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرنا کہ میرے رب کی رضا اسی میں تھی جب تک اس نے چاہا یہ نعمت مجھ کو دی جب چاہا نعمت مجھ سے لے لی اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا فرمایا کہ تین علامتیں اس کو مل گئیں بندہ اللہ کا ہے اللہ بندے کا ہے کہ جو نہیں ملا اس میں بھروسہ اتنا کامل ہے اعتماد اتنا پختہ ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عہدے اور منصب والا کوئی بھی بڑا صاحب اقتدار جب وہ اپنے کسی ماتحت کو کسی تعلق والے کو کسی دوست احباب کو کسی بھی معاملے کے اندر وہ اس کو تسلی اور حوصلہ دلاتا ہے کہ تمہارا فلانا کام وہ میرے اختیار میں ہے میں کر دوں گا تم اس بارے میں بے فکر رہو یہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے میرا محب ہے ہمدرد اور خیرخواہ ہے سمجھدار ہے صاحب اختیار بھی ہے عہدہ اور منصب بھی ہے اسی اقتدار کے اندر اس کے اختیار کے اندر یہ چیز آتی ہے جس کی اس نے میرے سے ذمہ داری لی ہے ایسے چین کی سکون کی نیند سوتا ہے کہ میرا تو کام ہو گیا اگرچہ اس کام کے ہونے میں کچھ وقت لگے گا لیکن یہ بے فکر ہے کہ مجھے تو فلاں نے ذمہ داری دے دی کیونکہ وہ تو اسی کے ہاتھ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا بس اللہ اس کے لیے کافی ہے بندہ توکل تو کر کے دیکھے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اسی طرح توکل کرنے لگ جاؤ بھروسہ کرنے لگ جاؤ اللہ کی باتوں پر اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے بن جاؤ جس طرح توکل کا اور یقین کا حق ہے تو فرمایا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اس طرح عطا فرمائیں گے جس طرح پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پپٹوں کے ساتھ نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں حالانکہ نہ وہ محنت کرتے ہیں نہ مزدوری نہ صنعت نہ زراعت نہ تجارت کچھ بھی نہیں اور ہر پرندہ دیکھا جائے لاکھوں کی تعداد میں خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو جب اپنے گھونسلے میں پلٹتے ہیں تو سب کے سب سیر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اب کہاں سے ان کا دانا آتا ہے کہاں سے ان کا پانی آتا ہے کوئی بھی پرندہ بھوک اور پیاس سے نہیں مرتا شام کو جب یہ پلٹتے ہیں سب کے سب دانا چک کر سیر ہو کر اطمینان سے اللہ کی یاد میں تسبیحات بیان کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور صبح ہی تہجد کے ٹائم میں اٹھ کر پھر یہ اللہ کی تسبیح مشغول ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی توکل کرنے لگو جیسا اس کی ذات پر بھروسے کا حق ہے تو اللہ پاک بھی تمہیں ایسے ہی عطا فرمائے مدینہ منورہ میں جو ہمارے بزرگ ہیں والد ماجد کے دوست فرمانے لگے کہ عام مخلوق کو تو اللہ پاک نے رزق کے وعدے کیے ہی کیے ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے خصوصی تین رزق کے دروازے ایسے رکھے ہیں کہ جو غیر اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں اور پھر آیات کے ذریعے تینوں دروازے تفصیل سے بیان فرمائے فرمایا کہ پہلا دروازہ رزق کا جو خاص اہل ایمان کے لیے ہے وہ ہے نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا آپ خود بھی نماز کی پابندی پر جمے رہیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہمیں آپ سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں رزق لالا کے دیں نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو رزق فراہم کریں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى کامیابی اور اچھا انجام وہ تو تقوی والوں ہی کے لیے ہے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بندے کا کام بتا دیا کہ تمہارا کام ہے مجھ سے لو لگانا نمازوں کا اہتمام کرنے والا اللہ پاک اس کے لیے غیبی دروازہ کھول کے نحنو نرزقک، ہم آپ کو رزق فراہم کریں گے. نماز تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھی جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے، لیکن اس کا ثمرہ دنیاوی اعتبار سے اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا کہ ہم آپ کو رزق فراہم کریں گے. یہ اہل ایمان کا خصوصی رزق کا دروازہ ہے جس سے غیر اہل ایمان محروم ہے. دوسرا دروازہ اس نصیحت کو کرنے کے ساتھ فرمانے لگے کہ گھر میں اگرچہ نمازوں کا ماحول بنا ہوا ہو، بیوی بچے نمازیں پڑھتے ہوں، سب نمازی ہوں، لیکن اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے انسان وقتاً فوقتاً اور بھی ترغیبی باتیں کہتا رہے، چلو بھائی چلو نماز کا وقت آ رہا ہے تیاری شروع کرو بھائی چلو، تاکہ اس میں جو کہا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، تو اس حکم دینے والی اس بات کے اوپر بھی تعمیل ہو جائے کہ انسان گھر والوں کو کہے کہ چلو بھائی نماز کی تیاری شروع کر لو، وقت قریب آ رہا ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ تقوی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کرے، بندہ گناہوں سے بچنے والا، نیکی کرنے والا بن جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا دروازہ ہے جو صرف صاحب ایمان صاحب تقوی کے لیے کھلا ہوا ہے، کہ جب بندہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے تو فرمانے لگے. اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی، آسان لفظوں میں فرمایا کہ بس نافرمانی جو اللہ کی کہلاتی ہے، آسان لفظوں میں فرمانے لگے کہ جس کام کے کرنے کو اللہ نے کہا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس کے نہ کرنے کو کہا ہے اس کا کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. اللہ کا غصہ جب بندے پر آئے پھر اس کا بچنا ناممکن اور محال ہے. فرمایا کہ اللہ کے غصے سے بچنا ضروری ہے. اور اللہ کا غصہ کب آتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے. اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ جس کام کے کرنے کو کہا ہے اس کو نہ کرنا. نماز پڑھو نہیں پڑھتا، روزے رکھو نہیں رکھتا، عبادت کرو نہیں کرتا، سچ بولو نہیں بولتا، امانت نہیں کرتا، دیانت نہیں کرتا. جو جو کام کرنے کو کہے تھے، حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، حسن اخلاق کا حکم ہو، جو کام کرنے کو کہا تھا اس کا نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور جس کام کے نہ کرنے کو کہا تھا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، بد نظری نہ کرنا، کانوں کی بے احتیاطیاں نہ کرنا، زبان کے برے بول نہ بولنا، دھوکہ خیانت اور دوسری جو بے شمار برائیاں ہیں، غیبت چغلی، حسد بغض کینہ نفرت عداوت دشمنی، ساری چیزوں سے جو منع کیا تھا ان کا کرنا. ڈنکے کی چوٹ پہ گانے سنتا ہے، ناچتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ڈانس کرتا ہے. فرمایا کہ اس قدر خطرناک یہ عمل ہے کہ جو گانے بجانے کے اوپر ناچے اور ڈانس کرے، ڈرے اس بات سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر پتھر کی بارش ہو جائے یا زمین اس کو پھٹ کے اپنے اندر نگل لے. تو بندہ اگر وہ لنگور سے بھی زیادہ، بندر سے بھی زیادہ گر جائے، کہ جس کو ڈوڈگی میں جا کر نچایا جاتا تھا، تو بندہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اللہ پاک نے، وہ اس قدر گر گیا کہ ناچ گانے پر مست ہو کر وہ خوب ڈانس کر رہا ہے، اور وہ مستی کے اندر، مال و دولت کی کثرت کے اندر بھول چکا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ اس قدر خطرناک عمل ہے کہ بس وہ ڈرے، اس بات کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ پتھر کی بارش ہو جائے یا پھر ان کے اوپر زمین ان کو اپنے اندر نگل لے. تو غرض یہ کہ نافرمانی کا مفہوم بہت آسان لفظوں میں بیان فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا اس کو نہ کرنا، اور جس کے نہ کرنے کو کہا تھا اس کو کرنا، یہ نافرمانی ہے. اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے. اللہ کے غصے کا پھر بندے کی زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، رزق تنگ، مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں، الجھاؤں کے اندر ایسے مبتلا ہوتا ہے کہ جیتے جی زندگی اس کی جہنم بن جاتی ہے، چین اور سکون چھن جاتا ہے، بے برکتی آتی ہے، آزمائشوں کے اندر ایسا جکڑا جاتا ہے کہ پھر وہ نکل نہیں پاتا. اور نمبر تین فرمایا کہ تیسرا دروازہ، پہلا ہو گیا نماز، دوسرا ہوا تقوی، تیسرا فرمایا کہ استغفار. کثرت سے اپنے گناہوں پر انسان اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، نادم ہوتا رہے، گناہوں پر روتا رہے، استغفار کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلادھار بارشیں برسیں گی. اللہ سے رجوع کرنا اس قدر بڑی عظیم الشان عبادت ہے، رجوع اللہ، اللہ سے تعلق کرنا، لو لگانا، کسی بھی آزمائش اور مصیبت اور امتحان کے وقت اللہ کی طرف التفات کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی بھی نیکی پر طاقت دینے والی ذات نہیں ہے، کوئی بھی گناہ سے بچانے والی ذات نہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. ایک دن آپ کی محفل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، جیسے انسان پہلو بدلتا ہے اور پہلو بدلتے بدلتے کچھ کہہ لیتا ہے، تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے سن لیا، فرمایا کہ بہت عظیم الشان کلمہ تم نے کہا ہے، کہ جس میں بندے کی عاجزی انکساری ہے کہ یا اللہ میری کوئی بھی عبادت اگر ہے تو میری اپنے بس میں نہیں ہے، کسی بھی گناہ سے اگر میں بچ رہا ہوں تو یہ میری اپنی کوئی ہمت اور قوت نہیں، کسی بھی نیکی پر طاقت دینے والی ذات وہ آپ ہی ہیں، کسی بھی گناہ سے بچانے والی ذات وہ آپ ہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے ہٹانے والی ذات، نیکی پر لگانے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. فرمایا کہ عبداللہ یہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزینہ ہے، ایک عظیم و شان تحفہ ہے جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے. اس کے بارے میں فرمایا، روایت آتی ہے کہ اگر کسی قوم پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور قوم کے سارے افراد نہیں، کچھ افراد نکل کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی کے لیے، اور وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگ جائیں، ان چند افراد جو مٹھی بھر ہوں ان کے رجوع اللہ کی برکت سے اللہ پاک اس قوم کے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. تو استغفار، گناہ پر ندامت اور رجوع اللہ، فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اللہ پاک نے وعدے فرمایا کہ استغفار کرو بارشیں برساؤں گا. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال و دولت اور آل اولاد کی فراوانیاں ہوگی، ویجعل لکم جنات، باغات کی فراوانیاں ہوں گی، وانہارا نہریں ہوں گی، پانی کی فراوانی ہوگی، اور پھر تمہارے مال و دولت میں، تمہارے جائز خواہشات میں، ارمانوں میں ہم ترقی ترقی دیتے چلے جائیں گے. فرمایا کہ تین دروازے ہیں جو اہل ایمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو نماز، اور دوسرا تقوی، تیسرا سچے دل سے معافی تلافی اللہ سے استغفار کرنے والا ہمیشہ راحت اور آرام میں، چین اور سکون سے رہا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی محبت میں سرشار ہو کر اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما کر، جو نعمت ملی ہے، جو نہیں ملی اس کے ملنے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، جو مل گئی اس میں دل کی گہرائی سے شکر گزاری کرنے والا، جو مل کر جا چکی اس پر مضبوطی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک اپنی رضا اور خلوص کے جذبوں میں ڈوب کر ہر نیکی کا عمل انجام دینے والا بنا لے، کہ ہماری زندگی کے ٹوٹے پھوٹے کاموں میں سے کوئی سا بھی کام، کوئی سا بھی نیکی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور حضرت معاذ بن جبل والی حدیث ہم پر بھی صادق آ جائے کہ معاذ خلوص کے جذبوں میں سرشار ہو کر نیک کام میں لگے رہو، تھوڑا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے بھی دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان بنے، اور کثرت سے اللہ پاک ہم سب کو اہتمام شان کے ساتھ نماز کی، تقوی کی، اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.